الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے فیوز یزدانی جو ترجمہ فتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اسی اتوار کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھے ہیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، نورانی تاثیر رکھی ہے، ایمانی تاثیر رکھی ہے، ایقانی تاثیر رکھی ہے، احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے، ہم اس طلب کو لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اور یہ قرین بن جاتا ہے. یعنی دل کے پاس بیٹھا ہوا یہ بھی علائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو دور فرمائیں گے. ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھرنے والے بنیں گے، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام تو یہ ہے اور تصوف سے یہی صفائی مقصود ہے. تزکیہ اسی کا نام ہے کہ ہر وقت ہمارے دل میں ایک کشمکش چلتی ہے، منفی جذبات غلبہ پا لیتے ہیں اور ہمیں پھر صحیح ترتیب پر چلنے سے روک دیتے ہیں. تو اپنے دلوں کے اندر ایک ایسی قوت حاصل کرنی ہے، ایسی ہمت حاصل کرنی ہے جو ہمیں اللہ کی اطاعت پر شوق اور رغبت سے ڈال دے اور اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روک دے. یہ صلاحیت انہی کو ملے گی جو دل سے اس کے طالب ہوں گے. ہم طلب لے کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو دور فرمائیں گے. حضرت کے اصل ارشاد جو ہیں وہ تو عربی میں ہیں، جس میں سے ترجمہ کیا حضرت کے ان ارشادات کا ہمارے قریب زمانے میں مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ ایک مجلس شروع ہو رہی 61ویں جو ہے، جو 20 رجب 546 ہجری میں آپ کے مدرسہ معمورہ میں ہوئی تھی. باتیں تو تقریبا 1000 سال پہلے کی ہیں لیکن آج بھی ہمارے لیے نافع ہیں، کیونکہ حضرت کا نام تو آج بھی بڑی محبت سے اور عزت سے اور احترام سے لیا جاتا ہے. اصل تعلیمات ہیں، محبت تو تعلیمات پر عمل کرنے کا نام ہے. تعلیمات سے آگاہی ہوگی تو اس پر عمل ہوگا. تو یہاں فرماتے ہیں جو جس نے یہ اس زمانے میں اس کو لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کچھ تقریر کے بعد جب کہ کسی سائل نے خواطر کے متعلق سوال کیا تو فرمایا، یعنی اب اس میں شروع سے بیان نہیں ہے، جو یہ خاص ایک مضمون بیان کرنا تھا اس لیے اس کو یہاں سے شروع فرما رہے ہیں. اس سے پہلے کچھ تقریر ہو گئی، پھر بعد میں یہ کسی سائل نے خواطر کے متعلق سوال کیا تو فرمایا، تو کیا جاننے کے خواطر کیا ہیں، تیرے خواطر تو شیطان و طبیعت و خواہش نفس اور دنیا کی طرف سے ہیں. خواطر جو ہے اگر اس کو لفظی معنی سوچیں تو یہ خطرے کی جمع ہے. خطرے کا ایک معنی تو ہمارے زمانے میں تو وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز سے خطرہ ہے، یہاں وہ مراد نہیں ہے. یہ خاطر جو ہے یہ دل کے اندر ایک خیال آتا ہے، جی دل کے اندر ایک خیال آتا ہے، اس خیال کے تعلق سے ہے، اور صوفیہ کے نزدیک جو ہے یہ خواطر کی جمع خواطر ہیں، ان خیالات کی کئی اقسام ہیں، ہر شعبے کے اپنے کچھ علوم ہیں، کچھ اپنے اس کے باتیں ہیں جو اس پر جو چلتے ہیں ان پر کھلتی ہیں۔ یہ چونکہ ارشادات حضرت کے ان کے لیے ہیں جو اپنے دل کی اصلاح کے لیے آپ کے پاس آتے تھے، اور دل کی اصلاح کے لیے حضرت ان کو کچھ بتاتے تھے، کچھ اعمال بتاتے تھے، کچھ اشغال بتاتے تھے، کچھ اذکار بتاتے ہوں گے، کچھ مراقبات بتاتے ہوں گے، تاکہ دل کی صلاحیت درست ہو جائے اور دل اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا عادی بن جائے، دل کے اندر شفافت، لطافت، پاکیزگی آئے، قوت اور ہمت آئے جو شریعت مطہرہ پر ڈال دیں۔ اصل شریعت ہی ہے، حضرت کے ارشادات میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ ملے گا۔ اب جو سالک، یہ لفظ سالک بھی اس لیے کہا کہ یہ سالک کا لفظ اس میں استعمال ہوتا ہے، سالک چلنے والے کو کہتے ہیں، یہ ایسی سمجھیں کہ جیسے اللہ کے راستے میں چل رہا ہے۔ چل رہا سے مراد حسی قدموں سے چلنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے، یہ اپنے دل کے اندر سے منفی جذبات کو پیچھے چھوڑتا چلا جا رہا ہے اور پاکیزہ صلاحیتوں کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تاکہ اللہ کی محبت غالب آ جائے، اللہ کی اطاعت کی ہمت آ جائے، اللہ کے نافرمانی کو چھوڑنے کی ہمت آ جائے۔ تو جب اس راستے میں چلتا ہے تو دل کے اندر پھر عجیب قسم کے خیالات آتے ہیں، منفی بھی آتے ہیں، مثبت بھی آتے ہیں، ایک اندر میں کشمکش چلتی رہتی ہے، ان کو خطرات کہا گیا ہے۔ اس میں جو مثبت خطرات آتے ہیں اور منفی کیا ہوتے ہیں، یہ اس کے متعلق ہے، چونکہ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی نے سائل نے سوال کیا، یعنی اس وقت جو مجمع آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس میں کسی نے اس کا پوچھا، تو اس کے متعلق اس کو جواب میں فرما رہے ہیں، تو کیا جانے خواطر کیا ہیں، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کی استعداد کے مطابق بات کرو۔ کسی نے سوال کیا اس لیے اس کو فرما رہے، تو کیا جانے خواطر کیا ہیں، تیرے خواطر تو شیطان و طبیعت و خواہش نفس و دنیا کی طرف سے ہیں۔ اس کو آئینہ دکھا دیا، اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لو کہ اللہ کے راستے میں چلنا چاہتا ہے، اپنے دل کی اصلاح چاہتا ہے، دل میں پاکیزہ جذبات کو حاصل کرنا چاہتا ہے، دل کی صلاحیت کو چاہتا ہے، لیکن ابھی تو تیرے اندر وہ صفائی آئی نہیں ہے، تیرے خیالات کیا ہیں، یعنی یہ خواطر کیا ہیں، یہ تو شیطان کی طرف سے ہیں، کیونکہ شیطان سے بچنے کا تو نے ابھی وہ طریقہ سیکھا نہیں ہے، ابھی تیرے اندر وہ صلاحیت آئی نہیں ہے، تیری طبیعت بگڑی ہوئی ہے، تیری خواہش نفس نے تجھ پر غلبہ کیا ہوا ہے اور دنیا کی محبت نے غلبہ کیا ہوا ہے، تو تیرے خواطر کیا، تیرے خیالات اسی کے متعلق ہوں گے۔ یہ عام سی بات ہے، جس ماحول میں بندہ رہتا ہے، جس فضا میں رہتا ہے، وہی خواب بھی آتے ہیں، وہی خیالات بھی آتے ہیں۔ تو اس کو سمجھا رہے ہیں کہ تو کیا جانے خواطر کیا ہیں، یعنی اس کا مقصود خواطر کو سمجھنے کے ساتھ تھا، وہ خواطر جو پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ پاکیزہ جذبات، وہ پاکیزہ خیالات، جب دل کے اندر یہ ساری باتیں ذوقی ہیں، میں اکثر عرض کرتا ہوں، تصوف کے اندر یہ استعداد بھی ہیں، یہ ساری کی ساری کیا ہیں، ذوقی ہیں، اور ذوقی سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ذوق ہوتا ہے، جیسے ہم تو جو ظاہری ذوق ہیں جانتے ہیں، زبان کے ذوق کو جانتے ہیں، یہ خوشبو ناک کے اندر ایک حاصہ رکھا ہے، اس ذوق کو جانتے ہیں، اب یہ سننے کا یہ بھی ایک ذوق ہے، دیکھنے کا یہ بھی ایک ذوق ہے، یہ حواس جو ہیں، اسی طریقے سے دل کا ایک اپنا ذوق ہے۔ جب دل بیدار ہوتا ہے اور دل جب صاف ہوتا ہے اور دل جب شفاف ہوتا ہے اور دل میں پاکیزگی آتی ہے، دل میں نورانیت آتی ہے، تو اس کے اندر کا ایک خاص احساس جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے۔ اس پاکیزگی پر جو خیالات پاکیزہ آئیں گے اصل خواطر وہ ہیں۔ یہ وہاں اشارہ فرما رہے ہیں کہ تو کیا جانے، کیوں کہ ابھی تو نے محنت تو کی نہیں، ابھی تیرے اوپر غلبہ شیطانیت کا ہے، ابھی تیرے پر غلبہ مہر کی فضاؤں کا ہے۔ ان آج کے زمانے کے اندر بھی اگر ہم اپنے اندر میں جھانکیں تو اس وقت ہمارا حال بھی یہی ہے۔ کیوں؟ اس وقت مادیت نے ہمارے دل و دماغ پر غلبہ کیا ہوا ہے۔ مادی ترقی ہی چاہتے ہیں، مادی لذات ہی چاہتے ہیں، ہماری فکر یہی ہے، اسی فکر کو لے کر سو رہے ہیں، اسی کو لے کر اٹھ رہے ہیں، فضاؤں میں اسی کا غلبہ ہے، اسی کی کشمکش میں لگے ہوئے ہیں دوسرے سے بڑھنے کے لیے، ظاہری ٹیپ ٹاپ، ظاہری شان و شوکت ہے اور مادی مقابلے ہیں کہ وہ مجھ سے بڑھ گیا، اس کا کاروبار ایسا ہو گیا، اس نے ایسے کر لیے، ایسے کر لیے۔ آج روحانیت کی طرف ہمارا التفات نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ تو تصوف تو اس صفائی کا نام ہے کہ دل کے اندر ایسی صفائی آئے، ایسی شفافت آئے، ایسی لطافت آئے، ایسی پاکیزگی آئے کہ دل بیدار ہو۔ جب یہ بیدار ہوگا تو پھر اس کے خیالات کے اندر جو پاکیزگی آئے گی، اس پاکیزگی سے پھر وہ جو انوارات کا نزول ہوگا، یہ اس کا دل ان کو مشاہدہ کرتا ہے، اس پاکیزگی کو مشاہدہ کرتا ہے، پھر جو خواطر آئیں گے وہ پاکیزہ خواطر ہوں گے، تو وہ اصل ہے۔ تو اس کو سمجھانے سے پہلے بتا رہے ہیں کہ تو کیا جانے خواطر کیا ہے، کیوں کہ تیرے خواطر تو شیطان کا تجھ پر غلبہ ہے، شیطان کا تجھ پر تسلط ہے، تیری طبیعت ہے بگڑی ہوئی طبیعت ہے، تیری خواہش نفس ہے، تو اس نفس کی خواہشات کے پورا کرنے ہی میں لگا ہوا ہے، اس کی فکر نے تو اس پر غلبہ کیا ہوا ہے، اور دنیا کی محبت نے غلبہ کر لیا ہے، دنیاوی لذات کے ہی پیچھے پڑا ہوا ہے، جائز ناجائز کی تمیز ختم ہوئی پڑی جو آج کل عمومی فضاؤں کے اندر ہے۔ تو اس کو فرما رہے ہیں کہ تیرے خواطر تو یہ ہیں، کیوں کہ تیرا فکر وہی ہے جو تجھ کو بے چین بنا دے۔ نماز رہ گئی، کوئی پتہ نہیں، ذکر رہ گیا، کوئی فکر نہیں، ہاں کاروبار کے اندر تھوڑی سی کمی، گاہک آ رہے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں ہے، کیوں؟ فکر یہ ہے کہ مال میرا کم ہو جائے گا، اور چیزوں کو دیکھ لیں۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تیرا فکر وہ جو تجھے کچھ کو بے چین بنا دے، ہم بے چین ہو رہے ہیں دنیا کے اندر کمی آ جائے، نقصان ہو جائے۔ اب مقابلہ ہوتا رہتا ہے، ایک طرف جماعت تیار ہے، ایک طرف بیوی نے کوئی کام کہہ دیا، اب غالبہ اس کا ہو گیا کہ نہیں جی اس نے کہا وہ کام پہلے کر لوں، اس کو مؤخر کر دیا۔ ترجیحات ہماری کیا ہیں آج دیکھ لو، بیٹے نے کچھ کہہ دیا، تو اس طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ اس زمانے کے اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ تیرا فکر وہی ہے جو تجھ کو بے چین سنا دے، تیرے خواطر بھی تیرے فکر ہی کی جنس میں سے ہیں، یہی دل پر تیری آئیں گی چیزیں، کہ جو کچھ بھی وہ عمل کرے گا ویسے خطرات پیدا ہوں گے۔ ہمارا دل و دماغ اللہ نے بنائے ایسا ہے، وہ ارد گرد کے جو ہماری فضائیں ہیں ان سے اثر لے لیتا ہے۔ اس وقت کی فضاؤں کے اندر چونکہ مادیت نے غلبہ پایا ہوا ہے، تو مادیت ہی کی ترقی کی فکر کے غلبے سے ہمارے خیالات سارے اسی پر ہیں۔ تمہارے خواطر کیا ہوں گے؟ یہی ہوں گے۔ مطلب تیرے خواطر بھی تیرے فکر ہی کی جنس میں سے ہیں، کہ جو کچھ بھی وہ عمل کرے گا ویسے خطرات پیدا ہوں گے۔ خاطر حق صرف اسی قلب میں آیا کرتی ہے جو ماں سوا سے خالی ہو۔ اب اللہ والوں کی باتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پھر خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی خاص لوگ تھے، کو مافوق الفطرت کو بڑے کو لوگ تھے، اب ان کی باتوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ تیرا حال تو چونکہ یہ ہے، دنیا میں پھنسا ہوا ہے، اسی میں غرق ہے، اسی فکر میں لگا ہوا ہے، تو تیرے خواطر تو یہی ہوں گے، تو ان کو کیا جانے؟ جو خاطر حق ہے، جو صحیح خاطر ہے، وہ صرف اسی قلب میں آتا ہے جو ماں سوا سے خالی ہو. جس دل کی صفائی ہو گئی ہوگی، جس دل کے اندر شفافت آ گئی ہوگی، جس دل کے اندر پاکیزگی آ گئی ہوگی، بیٹا اس کو ایک طرف کر دو، اس کو بند کر دو یا ایک طرف رکھ دو، یہاں تو یکسوئی سے بیٹھو کم کم اتنی دیر کے لیے تم اپنے آپ کو. ایک اصطلاح ہے تصوف کی، خلوت در انجمن، کہ بھری محفل میں بیٹھا اور دل اللہ کی طرف لگے. آج یہ موبائل نے ہمیں اس طرح مشغول کر دیا، بھری محفل میں اس کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے اسی میں لگا ہوا ہے. تو اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ بات چل رہی ہے کہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ہم اپنے لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. معذرت کے ساتھ بیٹھا آؤ تو خالی ہو کر آؤ، اس لیے عرض کرتے ہیں یہاں آؤ تو خالی ہو کر آؤ، اسی کو فائدہ ہوگا یہاں پر آنے کا، ورنہ آنا جانا لگا رہے گا. جو اس نیت سے آئے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کی اصلاح ہو، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. یہاں تو ان کے لیے بات ہوتی ہے، یہ ارشاد بھی ان کے لیے ہیں، اس لیے یہاں فرما رہے ہیں کہ تو کیا جانے تیرے خواطر کیا ہیں، کیونکہ تیرے خواطر تو شیطان، طبیعت، خواہش نفس دنیا کی طرف سے ہیں. تیرا فکر وہ جو تجھ کو بےشان بنا دے. تیرے خواطر بھی تیرے فکر کی جنس میں سے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ عمل کرے گا ویسے خطرات پیدا ہوں گے. خاطر حق وہ جو خاص ہے، وہ کس دل میں آئے گا؟ جو ماں سوا سے خالی ہو، جس کے دل سے تاثر جو ہے اللہ کے غیر کا نکل گیا، اس میں نورانیت آئے گی، پاکیزگی آئے گی. اب اس کے دل میں جو خیال پاکیزہ آئیں گے، اس کی بات جو ہے نا وہی جانتا ہے جس کے دل کے اندر آئے گا. چنانچہ فرمایا ہے ہم نہ لیں گے مگر اسی کو جس کے پاس اپنا مال پائیں گے. جب حق تعالی اور اس کا ذکر تیرے پاس ہوگا تو لا محالہ تیرا قلب اس کے قرب سے لبریز ہو جائے گا. اب یہ بات بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اللہ ہمارے ذوق کو بھی بیدار فرما دے، ورنہ یہ الفاظ ہیں ہمارے اوپر سے گزر جا رہے ہیں. جب حق تعالی اور اس کا ذکر تیرے پاس ہوگا تو لا محالہ تیرا قلب اس کے قرب سے لبریز ہو جائے گا، اور شیطان اور خواہش نفس اور دنیا کے خطرات تیرے پاس سے بھاگ جائیں گے. اسی کے لیے سر آج تصوف کی بگڑی شکلوں کو دیکھ کر ہم تصوف کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے. آج صوفی کے نام سے ہمارے دل میں احترام کے جذبات پیدا نہیں ہو رہے کہ ہم نے ہر ایک کو صوفی کہہ دیا. صوفی کہلانے سے صوفی نہیں بنے گا، صوفیوں کی شکل بنائے صوفی نہیں بنے گا. صوفی دل کی صفائی کے ساتھ ہے، دل کی صفائی یہ طریقہ بتا رہے. جب حق تعالی اس کا ذکر تیرے پاس ہوگا، اسی لیے یہاں پر ذکر کی مشق کی جاتی ہے تاکہ ذکر سے ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے، اس کی اللہ کے ذکر کی لذت ہے، تو اس میں فرماتے ہیں. اس لیے مطلب یہ ساری چیزیں ذوقی ہیں، تو لا محالہ تیرا قلب اس کے قرب سے لبریز ہو جائے گا. اب اس کے قرب کو کیا جانے؟ اللہ کا قرب، اللہ سے مانگو، اللہ وہ احساس بیدار فرماتے ہیں. ہم زبان کی لذت سے آشنا ہیں، ہم کان کی لذت سے آشنا ہیں، لیکن یہ جو قلبی لذت ہے، یہ قلب کا ادراک جو ہے، قلب کا جو احساس ہے، اس سے نہ آشنا ہے کہ اللہ کا قرب یعنی اس کی رضا کا دل کے قریب ہونا، اس کی خوشنودی کے دل کو قریب کرنا ہے. اس میں کیا مزہ ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ وہی جانے گا جب کہ اس کا دل اس کے قرب سے لبریز ہو جائے گا، اور شیطان اور خواہش نفس دنیا کے خطر تیرے پاس سے بھاگ جائیں گے. دنیا کا خاطر جدا ہے اور آخرت کا خاطر جدا ہے، اور فرشتے کا خاطر جدا ہے، اور نفس کا خاطر جدا ہے، اور قلب کا خاطر جدا ہے، حق تعالیٰ کا خاطر جدا ہے۔ اب یہ اس کی قسمیں بتا دیں خواطر کی، جس سے آغاز کیا، پہلے احساس دلانے کے لیے کچھ بات کی ہیں، اب اس کو فرما رہے ہیں۔ چونکہ یہ اسی لیے پیران پیر کیوں کہتے ہیں کہ پیروں کے بھی پیر ہیں۔ آج لفظ پیر سے ہم کو اچھا جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ آج پیروں کے سکینڈل ہمارے سامنے ہیں، آج بگڑے ہوئے پیروں کو ہم نے دیکھا ہے، ان کے کرتوت ہمارے سامنے ہیں۔ پیر میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ بوڑھے کو کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے، یہاں مراد وہ بوڑھا ہے جس نے زندگی کا ایک لمبا حصہ ہے نفس سے مقابلہ کر کے اس کو مغلوب کرنا سیکھا ہے، شیطان سے مقابلہ کر کے اس سے بچنا سیکھا ہے، ماحول کی گندی فضاؤں کے ساتھ مقابلہ کر کے ان سے بچنا سیکھا ہے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا لو۔ یہ پیران پیر ہیں، یہ اپنے مشاہدات اور تجربات کو جو بتا رہے ہیں کہ آج تک اتنے سال گزر گئے ہیں، ان سے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن کون اٹھا رہے ہیں؟ جو دل سے سچے اس کے طالب ہیں۔ اس لیے اب اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ سارے خواطر کیا ہیں، کہ تیرے پاس سے بھاگ جائیں گے۔ دنیا کا خاطر جدا ہے، آخرت کا خاطر جدا ہے، فرشتے کا خاطر جدا ہے، اور نفس کا خاطر جدا ہے، اور قلب کا خاطر جدا ہے، اور حق تعالیٰ کا خاطر جدا ہے۔ یہ اب اس کی کیٹیگریز آ گئیں، قسمیں اس کی آ گئیں۔ اے سچے طالب، یہ خطاب کس کے ہے؟ اللہ کرے ہم بھی سچے طالب بن جائیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب بھی ایسی مجالس کے اندر آئیں یا کہیں بھی جائیں، دل سے ٹٹول ٹٹول کر کوئی اور غرض ہو اس کو نکال کر، پھر فائدہ ہوگا۔ صحیح سچے طالب، بس اے سچے طالب، تم کو جملہ خواطر کے دفع کرنے اور خاطر حق سے قرار پانے کی حاجت ہے۔ جتنے اور خواطر ہیں ان کو، ان سے نکل جا تاکہ خاطر حق خالص اللہ کی طرف سے وہ خیال تیرے دل میں ہے۔ جب تو خاطر نفس اور خاطر خواہش نفس اور خاطر شیطان اور خاطر دنیا سے رخ پھیر لے گا تو آخرت کا خاطر تیرے پاس آئے گا، اور اس کے بعد فرشتے کا خاطر، اور سب سے آخر میں خاطر حق سبحانہ آئے گا، اور وہی اصل مقصود ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی بات سمجھ میں آ جائے، ہیں؟ اور وہی مقصود اصل مقصود ہے، وہی اصل مقصود ہے۔ جب قلب درست ہوتا ہے تو خاطر کے پاس توقف کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون سا خاطر ہے، جب قلب درست ہو جاتا ہے، ہیں؟ تو جو بھی خاطر آیا تو توقف کرتا ہے، پوچھتا تو کون سا خاطر ہے اور کس کی طرف سے ہے، بس وہ اس کو جواب دیتا ہے کہ میں فلاں خاطر ہوں، اور میں خاطر حق ہوں کہ حق تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، یہ اس کو پہچان لیتا ہے۔ میں خیر خواہ دوست ہوں، حق تعالیٰ تجھ سے محبت فرماتا ہے، یہ اب اس کو خوشخبری دے رہا ہے، حق تعالیٰ تجھ سے محبت فرماتا ہے، لہذا مجھے بھی تجھ سے محبت ہے، میں تو سفیر ہوں، میں تو شاہی سفیر ہوں، اور احوال نبوت میں تیرا حصہ ہوں۔ یہ ذرا تھوڑی سی اونچے درجے کی بات ہے، ہماری عقلوں سے بالا ہے۔ ابھی ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ ہمارے دل کے اندر تو دنیا کی محبت ہی بھری پڑی ہے، مادی لذتوں کی محبت ہی بھری پڑی ہے، ان سے کچھ رہائی ملے، کچھ اندر میں نورانیت آئے تو پھر یہ ذوق بیدار ہو، پھر اس کو سمجھیں گے۔ ماتے ہیں صاحبزادہ، یہ یا غلام کا ترجمہ صاحبزادہ کیا ہے، یعنی یہ حضرت کا لاڈ بھرا خطاب ہے اپنے مرید کے ساتھ۔ مرید وہ جس کا سچا پکا ارادہ ہے دل کی اصلاح کا، جو اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا چاہتا ہے، اللہ کی محبت کو دل میں بسانا چاہتا ہے، یہ اس کو فرما رہے ہیں صاحبزادہ، حق تعالیٰ کی معرفت کے درپے ہو۔ کیوں؟ وہ ہر خوبی کی جڑ ہے، حق تعالیٰ کی معرفت کے در پہ. وہ ہر خوبی کی جڑ ہے، جب تو اس کی اطاعت زیادہ کرے گا وہ تجھ کو اپنی معرفت بخشے گا. اللہ کی نافرمانی سے معرفت حاصل ہو جائے ناممکن ہے. اللہ کی معرفت جو ہے اس کا انحصار کس پر ہے؟ اس کی اطاعت پر ہے. جب تو اس کی زیادہ اطاعت کرے گا تو تجھ کو اپنی معرفت بخشے گا. اور اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ بندہ جب اپنے پروردگار کی اطاعت کرتا ہے تعالیٰ اس کو اپنی معرفت بخشتا ہے. پس جب اس کی اطاعت چھوڑ بیٹھتا ہے تو معرفت کو اس کے قلب سے چھینتا نہیں، یہ بات ذرا غور سے سن لیں، بلکہ اس کو اس کے قلب میں قائم رہنے دیتا ہے تاکہ بروز قیامت اس کے ذریعے سے اس پر الزام قائم فرمائے اور کہے کہ میں نے تجھ کو اپنی معرفت سے ممتاز کیا اور وہ تجھ کو عطا کر کے تجھ پر فضل فرمایا، پھر تو اپنے اپنی آگاہی پر عمل کیوں نہیں کیا؟ ایک موقع پر میں اپنے حضرت جی مولانا غلام ربانی صاحب رحمت اللہ خدمت میں حاضر ہوا، لاہور میں تشریف فرما تھے، سردی کا موسم تھا، اب سے ذرا زیادہ سردی تھی کیونکہ دھوپ میں تشریف فرما تھے، یہ کتاب پڑھ رہے تھے. تو جیسے ہی میں حضرت کی خدمت میں ہوا سامنے بیٹھا، حضرت نے فرمایا یہ پڑھو جی، یہی مضمون کہ بندہ جب اپنے پروردگار کی اطاعت کرتا ہے تو تعالیٰ اس کو اپنی معرفت بخشتا ہے. بس جب وہ اس کی اطاعت چھوڑ بیٹھتا ہے تو معرفت کو اس کے قلب سے چھینتا نہیں، بلکہ اس کو اس کے قلب میں قائم رہنے دیتا ہے تاکہ بروز قیامت اس کے ذریعے سے اس پر الزام قائم فرمائے اور کہے کہ میں نے تجھ کو اپنی معرفت سے ممتاز کیا اور وہ تجھ کو عطا کر کے تجھ پر فضل فرمایا، پھر تو نے اپنی اس آگاہی پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اب بتاؤ، جو جہل صوفی کہتا ہے کہ اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، اس کی جہالت کی باتوں کہ معرفت دیا گلا نہیں، معرفت تو یہ ہے جو اللہ کی اطاعت پر اور زیادہ ڈال دے، جو اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ وہ معرفت حاصل ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے. معرفت جس کو حاصل ہوتی ہے وہ اطاعت کے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن یہاں فرما رہے ہیں اگر اس نے اطاعت کو چھوڑ دیا تو معرفت کو چھینتے نہیں ہیں، یہ قیامت میں حجت بنا دو. تو کیا فرما رہے ہیں؟ جب بندہ اپنے پروردگار کی اطاعت کرتا ہے تو تعالیٰ اس کو اپنی معرفت بخشتا ہے، بس جب وہ اس کی اطاعت چھوڑ بیٹھتا ہے تو معرفت کو اس کے قلب سے چھینتا نہیں، بلکہ اس کو اس کے قلب میں قائم رہنے دیتا ہے تاکہ بروز قیامت اس کے ذریعے سے اس پر الزام قائم فرمائے اور کہے کہ میں نے تجھ کو اپنی معرفت سے ممتاز کیا اور وہ تجھ کو عطا کر کے تجھ پر فضل فرمایا، پھر تو نے اپنی آگاہی پر عمل کیوں نہ کیا؟ اس لیے اللہ والے باوجود اس کے کہ معرفت حاصل ہے، باوجود اس کے کہ اس کے اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں اس بات سے کہیں ایسا نہ ہو جائے. ہیں کیوں؟ کہ یہ نعمت تو چھن گئی، چھنی نہیں، یعنی اس نعمت کے ہوتے ہوئے اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو یہ اللہ حجت ہمارے سامنے اس دن لے آئیں گے. ابھی ہمارے پچھلے اتوار کی رات کو ایک مضمون میں نے پڑھا تھا ہمارے مناشر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں اسی طرف اشارہ فرمایا تھا اپنے ساتھیوں کو کہ یوم تبل سرائر، ایک دن ایسا یقیناً آنے والا ہے جس دن سب کے بھید کھل جائیں گے. آج تو چھپے ہوئے ہیں، آج ظاہر بنا کر ہم لوگوں کے اندر ہیں، آپ بھی مجھے سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑے ہیں، پیر صاحب ہیں، اللہ والے ہیں، یہاں تو سب کے مراتب چھپے ہوئے ہیں، لیکن ایک دن یقیناً آنے والا ہے، یہ سب کے اندر کے حال سارے سامنے لوگوں کے آ جائیں گے. حضرت نے وہیں فرمایا کہ میں ہیں ابھی، میں جو کچھ بھی اپنے تعلق سے کہہ رہا ہوں یہ خاکساری نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو میں یہ نہیں کہ ہیں یہ میں مریضوں کے، اس دن جو کہیں میرے ایسی باتیں سامنے کھل کے آ جائیں گی پھر مجھے شرمندگی ہوگی، یہیں بتا دوں کہ بھائی میں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے کہ میں کوئی بہت بڑا ہوں. تو اللہ والے اس سے ڈرتے ہیں اس دن کے تعلق سے کہ اس دن بھید کھل جائیں گے، یہاں کی اور ہے وہاں کی بات اور ہے، یہ لرزتے ہیں یہ ڈرتے ہیں، تنہائیوں کے اندر اللہ کے آگے روتے ہیں گڑگڑاتے ہیں، اپنے اندر سے اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ یا اللہ تو نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اب لوگوں کو پتہ نہیں میری عزت میری تکریم کر رہے ہیں، اس پردے کے اندر ہی میری پوری کامل اصلاح فرما دے، مجھے پوری طرح پاک و صاف فرما دے، تاکہ اس دن یہ پردہ کھلے گا جو اس وقت پریشانی ہوگی اور اس کا جو ندامت ہوگی اس دن کی ندامت سے بچنے کے لیے میری اصلاح فرما دے. اس لیے اللہ والوں کی مناجاتیں اٹھا کر دیکھ لیں، عمل کرتے ہوئے بھی اللہ کے آگے یہ پیش کر رہے ہیں، خدا وندہ گناہ گارم گناہ بے عدد دارم رہائی دیں عزیز کارم با استغفار یا اللہ. عمل کر رہے ہیں پھر بھی اللہ کے آگے یہ عرض کر رہے ہیں. تو یہاں یہی فرما رہے ہیں صاحبزادہ، تیرے نفاق اور تراری واللسانی اور ریاکاری کے مجاہدے سے چہرہ زرد کرنے، کپڑوں میں پیمد لگانے، مونڈے سکیڑنے اور رونی صورت بنانے سے تجھ کو حق تعالیٰ ذرا بھی ہاتھ نہیں آئے گا. یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ نقال کو. آیا ہوا ہے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں. حضرت کو اللہ نے ادراک عطا فرما رکھا تھا لیکن کبھی کسی پر انگلی نہیں اٹھائی، وہ تو عمومی بات کر رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. تیرے نفاق، تراری، لسانی، ریاکاری کی مجاہدے سے چہرے زرد کرنے، کپڑوں میں پیمد لگانے، مونڈے سکیڑنے، رونی صورت بنانے، حق تعالیٰ ذرا بھی ہاتھ نہیں آئے گا. یہ کن کا ارشاد ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہیں تصفیہ کر رہے ہیں، یہ ہیں تزکیہ کر رہے ہیں، یہ ہیں صوفی، یہ ہے تصوف. کھل کے بتا رہے ہیں صاحبزادہ، تیرے ہیں نفاق اور تراری و لسانی اور ریاکاری کے مجاہدے سے چہرہ زرد کرنے، کپڑوں میں پیمد لگانے اور مونڈے سکیڑنے اور رونی صورت بنانے، یعنی یہ اس کو کہہ رہے ہیں جو اپنے آپ کو صوفی ظاہر کر رہا ہے ان چیزوں سے، دل صاف نہیں ہے، اس کو فرما رہے ہیں حق تعالیٰ تیرے ہاتھ ذرا بھی نہیں آئے گا. یہ ساری باتیں تیرے نفس، تیرے شیطان اور مخلوق کو شریک خدا سمجھنے اور ان سے دنیا کمانے کی حوث کے سبب ہے. اللہ ہمیں بچائے. یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ان نقالوں کو بتا رہے ہیں جو صوفیہ کی صورت بنا کر، اللہ والوں کی صورت بنا کر، ان کی حیت بنا کر، ان کا لباس پہن کر لوگوں پر ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم صوفی ہیں اور اندر میں غرض بھری ہوئی ہے، ہمارے معتقد ہوں، ہمارے ہمیں یہ نذرانے دیں، ان سے ہمیں دنیاوی فائدے حاصل ہو جائیں. یہ ان کو یہ ان کا بالکل ایسے آپریشن کر کے، تجزیہ کر کے کھول کے سامنے بتا رہے ہیں کہ ساری باتیں کی ہیں تیرے نفس، تیرے شیطان اور مخلوق کو شریک کے خدا سمجھنے. کہ یہ تیرا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے، مخلوق پر ہے کہ ان سے مجھے فائدہ ہوگا، اس لیے تو اسے شکل یہ بنا لی، حیات بنا لی ہے، ان سے دنیا کمانے کی حوث اس سبب سے ہے کہ تجھے اللہ نہیں ملے گا اس ظاہر سے. آگے فرماتے ہیں، پھر کچھ تقریر کے بعد فرمایا، یعنی درمیان میں پھر کچھ تقریر لکھنے سے رہ گئی، دو باتیں ہو سکتی ہیں. پہلے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو بات یہ دیکھیے کہ لکھنے والے کی امانت داری ہے کہ وہ جہاں سے نہیں لکھا گیا اس کا اظہار کر دیا. ہم سمجھیں گے تسلسل ہے, تسلسل نہیں, یہاں تک لکھا اس کے بعد کچھ تقریر کے بعد فرمایا یا تو کسی وجہ سے کسی عذر سے وہ اس وقت وہاں سے اٹھ گئے ہوں گے, سن نہیں سکے, لکھ نہیں سکے. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے, یہ میں احتمالاً کہہ رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ بعض اوقات کو ایسا مضمون ہوتا ہے ذرا عقول سے بالا زیادہ کہ اس کو یہ لوگ سمجھ نہیں سکیں گے, اس کے چھپانے میں حکمت مصلحت, کوئی وجہ بھی ہو, اس لیے فرما رہے ہیں. یہاں تک تو بتا کے پھر فرما رہے ہیں, کچھ تقریر کے بعد فرمایا اپنے آپ کو حقیر سمجھ اور اپنے حال کو مخفی رکھ اور اسی پر قائم رہ, بجائے کہ تھوڑا سا بھی تیرے اندر کچھ تو محسوس ہوا پھول گیا اور ظاہر کرنے لگا ہیں اور اس کا اعلان کرنے لگا ہیں, اپنے آپ کچھ سمجھنے لگا ہیں, نہیں ہے. کیا فرما رہے ہیں ہے؟ اپنے آپ کو حقیر سمجھ, اپنے حال کو مخفی رکھ اور اسی پر قائم رہ. دیکھیے اللہ والوں کے میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا, گلدستہ مناجات ہاں سید وار شین صاحب رحمۃ اللہ کا مجموعہ ہے, چھوٹا سا ہے, اللہ والوں کی مناجاتیں لکھی ہیں اس میں, عربی کی بھی, فارسی کی بھی, اردو کی بھی, سب اللہ والوں ایک ہی بات ہے, یہی چیز اس پہ مضمون مل رہا ہے پڑھنے کے لائق ہے. جنید بغدادی رحمت فرماتے ہیں معبود جن و انسی یا رب ظلم تو نفسی, دارائے عرش و کرسی یا رب ظلم تو نفسی, من خاک سار آسی قدم بسے معاسی یا رب ظلم تو نفسی, من بندہ پر گناہ ہم شرمندہ روح سے ہم ویوستہ ادھر خواہ ہوں یا رب ظلم تو نفسی. یہ نہیں کہہ رہے میں جنید ہوں, میں سید الطائفہ ہوں, یہ القاب تو بعد میں وہ دیے ان کو لوگوں نے دیے, اللہ والوں نے دیے ان کو, خود تو نہیں, خود تو یہی کہہ رہے ہیں یا رب ظلم تو نفسی. یہ ہے خاک ساری. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اللہ کہتے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو عاجزی انکساری. اللہ والے ہمیشہ اس پر اسی کو فرما رہے ہیں اپنے آپ کو حقیر سمجھ. جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کی عظمت کو, اس کی کبریائی کو, اس کی بڑائی کو, اس کی صفات کمال کو, اس کے جمال کو, اس کے جلال کو, اس کی اس عظمت تو کے سامنے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا بھی یہی ہے, میں تم سب سے زیادہ اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. جی تو یہاں یہی فرما رہے ہیں اپنے آپ کو حقیر سمجھ, اپنے حال کو مخفی رکھ, یعنی یہ جو باطنی حال ہیں تیرے اندر جو ہے اس کو خفیہ رکھ, کیونکہ لوگوں پر ظاہر کر کے تو شہرت ہوگی اور شہرت کے اندر خطرات ہیں, مخفی رکھ. اسی لیے اللہ والے مخفی رکھتے ہیں. پرسوں جمعہ پر میں نے کچھ باتیں ایسی کی اپنے حاجی عبد المجید صاحب کی جو میرے محسن جن کے ذریعے سے ہمیں رسائی ہوئی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ان کا مقام کیا کہ اللہ سے کشفی کلام کرتے ہیں, ان کو بھی جزوی میں نہیں کہا, نہ ان کی حیا سے پتہ چلا, نہ ان کے لباس سے پتہ چلا, عام بندوں کی طرح جو ہے دفتر بھی جا رہے ہیں, تبلیغ میں بھی جا رہے ہیں, ذکر کے حلقے بھی ہو رہے ہیں, کبھی نہیں کہا مجھے یہ نظر آ گیا یہ آ گیا, کبھی نہیں کہا. یہ تمہارے حضرت نے فرمایا ان کے تعلق سے, وہ بھی ایسے نہیں فرمایا میں نے شکایت کر دی ان کی. کیا شکایت کی؟ عبد المجید صاحب کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی بات ان سے پوچھو تو بعض کا جواب دیتا ہے, بات کرتا ہے ایسے بیٹر بیٹر دیکھتے رہتے تھے, بڑی طبیعت میں آتی تھی کہ ہاں میں کچھ پوچھ رہا ہوں اور یہ کچھ ہوں ہاں کچھ بھی نہیں, تو جھنجھلاہٹ ہوتی تھی. ایک بات پوچھ رہا ہوں, بعض کا ماشاءاللہ خوب
تفصیل کے ساتھ باریکیوں بتاتے تھے، تو بعض اوقات کچھ بھی نہیں بتا رہے۔ تو حضرت سے میں نے عرض کر لیا، حضرت بعض اوقات مجید صاحب ایسے خاموش ہو جاتے ہیں، چپ لگا جاتے ہیں، بات کا جواب نہیں دیتے۔ فرمایا اس کو کچھ نہ کھوجی، وہ معمور ہے من اللہ، جواب دینا کر نہیں دینا۔ بعض اوقات میری بات کا جواب بھی نہیں دیتا، وہ اللہ سے کشفی کلام کرتا ہے۔ اس طرح ظاہر کیا مجھے سنبھالنے کے لیے کہ ان کے طرح کوئی دل میں ایسی بات نہ لاؤں کہ حکم نہیں ہے اس کا جواب دینے کا، تو نہیں دیں گے، مجھے بھی نہیں دیں گے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے زندگی کا ایک حصہ ان کے ساتھ گزارا، وصال تک 73 سے لے کر ایک زندگی کا حصہ ان کے ساتھ ہے۔ ان کو پھر چونکہ رشتہ داری بھی ہوگی، میری اونچی علاقہ ان کے بیٹے سے شادی، وہ بھی گھر کے حالات بتاتی تھی ان کے تعلق سے، تو گھر والوں کو بھی ان کا نہیں پتا تھا، یہ بھی بتا دوں، ان کے مقام کا ان کے بچوں کو اولاد کو بالکل نہیں پتا تھا۔ یہ تو ہمیں حضرت سے پتا چلا، بس باقی آثار سے ہمیں بھی نظر آ رہا تھا کہ کوئی چیز ہے یہ، لیکن نہیں، وہی پرانی سی سائیکل ہے، اخیر تک رہی، وہی سادہ سا کپڑے، وہی سادہ سی ٹوپی۔ میں نے بتایا نا، اب بیٹوں کی تو خواہش ہوتی ہے نا کہ ابو ہمارے ذرا، ان کے بیٹے خیر وصال ہو گئے، قاری بلال صاحب ماشاءاللہ حج پر گئے، وہاں وصال ہو گئے، قبول ہو گئے وہاں پر۔ اس وقت وہ خطیب تھے یہاں پر وزیر آباد میں، امام و خطیب کسی مسجد کے اندر جو ہے، جب یہ حاجی صاحب حج کر کے آئے نا، تو اسٹیشن پر جب جیسے ہی وہ ڈبے سے باہر جھانکا انہوں نے اترنے کے لیے، تو ان کے سور ان کہا ابا جی حج کر رہا ہے، بھائی ٹوپی نہیں بدلی۔ اب وہ چاہتے تھے حاجی بن کر آئے ہیں، جیسے انہوں نے خود اپنی ایک وضع بنائی ہوتی تھی، کہ خطیب تھے نا، وہ علماء بعض ہوتے ہیں نا ذرا بن ٹھنڈ کے رہیں، پتہ تو چلے کسی کو، تو ان کی چاہت تھی ابا جی اب حج کر آئے ہیں، تو ابا جی کو ذرا کچھ تھوڑا سا وہی سادہ سی ٹوپی پہنی ہے، نکلے ہیں تارے کا نہیں، ابا جی حج کر رہے ہیں، ٹوپی نہیں بدلی، اخیر تک نہیں بدلی۔ اور انکساری کا حال پھر بتاؤں میں، اخوا کا حال، ایک دن آ گئے میرے پاس نشاط کالونی والے گھر میں ہی، کہ مجھے بیعت کرو حضرت کے وصال کے بعد، مجھے بیعت کرو۔ میں نے کہا حضرت میں؟ کہتے ہاں حضرت کا وصال ہو گیا، تجدید آپ سے کر رہی۔ میں کہا آپ سب کچھ ہیں ہمارے، حقیقت یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے حضرت تک رسائی ہوئی، ان کے ذریعے سب کچھ ملا، لیکن وہ ضد کر رہے ہیں، آپ کا کیا جاتا ہے جی، توبہ کرا دو مجھے۔ اور میں شرم کے مارے پانی پانی ہوئے جا رہا ہوں۔ یہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، ہزاروں کی زندگیاں ان کے ذریعے سے اللہ نے بدلی، لیکن بیعت نہیں کرتے، یہی بات بتا دو، بیعت نہیں کیا، حضرت کے پاس بھیجتے تھے یا میرے پاس بھیج دیتے تھے، بعد میں پھر میرے پاس ہی بھیج دیتے تھے، جو بھی ان کے ساتھ تبلیغ میں چلتے تھے، اور بھی بیعت نہیں کیا، اجازت تھی۔ یہ ہمارے حضرت خود فرما دیا تھا کہ جس کو قابل دیکھو اس کو اجازت دو، اولاد ہوگی نہ ہوگی اللہ کے علم ہے، سلسلہ چلے گا نہیں چلے گا اللہ کے علم ہے، تو بعضوں سے آگے نہیں چلتا۔ لیکن ان سے اس طرح نہیں آیا کہ بیعت نہیں کیا، لیکن ماشاءاللہ تربیت ایسی ہوئی ہے کہ بھیج دیا حضرت کے پاس، تو کتنوں کی زندگیاں بدلی، لیکن اپنے آپ کو وہی اب اتنی ضد کی، اتنی ضد کی، میں مجبور ہو گیا کہ تمہیں کیا توبہ کرا دو۔ میں کہا چلو جی آپ کے حکم کی تعمیل میں، میں نے توبہ کرا دی۔ بیعت توبہ ہی ہے نا، توبہ کے الفاظ ہی ہیں نا، توبہ کی تجدید ہی ہے نا، یہی ہے نا، تو یہ ہے، یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ بات ہزار سال پہلے کی ہیں جو فرما رہے ہیں، میں یہ اب کی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایسے اللہ والے، ان کی صحبت عطا فرمائی، ان کے پاس ایسا ہمیں کہ جن کو ہم نے اس طرح پایا، اپنے آپ کو حقیر سمجھ اور اپنے حال کو مخفی رکھ اور اسی پر قائم رہ، یہاں تک کہ تجھ کو اللہ ہی کی طرف حکم ہو کہ اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کر۔ اب بتا کے اب جب حکم ہو اللہ کی طرف سے، ابن شمعون رحمتہ اللہ علیہ سے جب کوئی کرامت ظاہر ہوتی تو فرمایا کرتے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ شیطانی مکر ہے تاکہ میرے نفس میں میری بزرگی کا خیال کر کے مجھ کو تباہ کر دیں. وہ ہر کرامت کے مطلب یہی فرماتے تھے. یہ حضرت فرما رہے ہیں کن کا؟ ابن شمعون رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ جب کرامت تو خرقادت ہی تھا نا, ظاہر ہو ہی گئی, تو کیا فرماتے ہیں؟ دھوکہ ہے, یہ شیطانی مکر ہے تاکہ میرے نفس میں میری بزرگی کا, کہ بزرگوں سے ہوتی ہے نا کرامت ظاہر, مجھے تباہ کر دے. وہ ہر کرامت کی مطلب فرماتے رہے, یہاں تک کہ ان سے کہا گیا کہ کون تم اور تمہارا, کون تمہارا ابا؟ ہماری نعمت جو تم پہ ہوا کر اس کو بیان کیا کرو. حکم ہو گئے, یہ کرامت تم سے ظاہر ہو رہی ہے, کون کون ہو, تمہارا ابا کون ہے, یہ ہماری نعمت ہے, اب بیان کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے مناجات میں عرض کیا کہ بار خدایا مجھ کو نصیحت فرمائیے. حق تعالیٰ نے شعر فرمایا کہ میں تم کو اپنے اور اپنی طلب کے مطلب نصیحت کرتا ہوں. چار مرتبہ موسیٰ علیہ السلام یہی سوال کیا, ہر مرتبہ ان کو یہی ارشاد ملا, وہی پہلا جواب ملتا رہا. نہ یوں فرمایا کہ دنیا طلب کرو, نہ یہ کہ آخرت طلب کرو, گویا ان کو یوں ارشاد ہوتا تھا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ میری اطاعت کرو, معافیت چھوڑو, میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ میرا قرب چاہو, میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ مجھ کو واحد و یکتا سمجھو اور میرے ہی لیے عمل کرو, میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ میرے سوا سب سے رخ پھیر لو. جب قلب درست ہو جاتا ہے, حق تعالیٰ سے واقف ہو جاتا ہے اور دوسروں کو اوپرا سمجھ لگتا ہے, اسی سے مانوس ہوتا ہے, دوسروں سے متوحش ہوتا ہے, اسی کے ساتھ آرام پاتا ہے, دوسروں کا تکلیف. اے میرے اللہ تو گوا رہی ہو, یہ حضرت فرما رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ, میں تیرے بندوں کو ضرور سے زیادہ نصیحت کر چکا اور ان کی بہبودی پوری جدوجہد کر رہا ہوں. جملہ اشیاء واد نصیحت وغیرہ جن میں مصروف ہوں, معنی اور باطن کے اعتبار سے میں ان سب سے یکسو اور جس طرح تم ان سے الگ ہو اس طرح ان سے علیحدہ ہوں کہ اپنی طرف سے کوئی لفظی زبان سے نہیں نکالتا. اگر میں اس کی تدبیر اور اس کے تصرفات میں کسی چیز کے بھی دخیل ہوں تو میرے لیے کوئی عزت نہیں. اے معبدو, خلوت خانے والو, آؤ میرے واز کا کچھ تو ذائقہ چکھو, اگرچہ ایک ہی لفظ کیوں نہ ہو. ایک دن یا ہفتہ میری صحبت میں ہو, کیا عجب ہے کہ واز سیکھ جاؤ جو تم کو سود مند ہو. تم پر افسوس, اکثر تم میں حوث در حوث ہو, تم اپنے خلوت میں بیٹھے مخلوق کی پرستش کر رہے ہو. وصول اللہ کا مضمون جہالت لے کر محض خلوت میں بیٹھ جانے سے نہیں آیا کرتا. اللہ ہمیں بھی سمجھتا فرماتے, بات تو خیر چلتی رہے گی, ہاں اشارہ کدھر کیا جا رہا ہے, ہم بھی سوچ لیں, ہم بھی غور کر لیں, دل سے اس کے طالب بن جائیں. کس کے؟ اللہ کے. اسی لیے عرض کیا جاتا ہے کہ جب بھی ہم ایسی مجالس میں شرکت کریں تو دل سے ٹٹول ٹٹول کو کوئی اور غلط نکال دیں, ایک ہی ہو کہ ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے. دل اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا عادی بن جائے, دل کے اندر صلاحیت آ جائے جو ہمیں اللہ کی اطاعت پر ڈال دے, ہر نافرمانی سے روک دے. تو اس کے لیے جو ہے ایک طریقہ ذکر یہ بھی ہے جس کی ہمارے یہاں مشق کی جاتی ہے, وہ ذکر قلبی ہے, ذکر خفی ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا. اس کا مستقل حکم بھی ہے, وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین, فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر, اور صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, غفلت میں نہ رہو. تو غفلت سے دل کو بیدار کرنے کا اللہ پاک ایک علاج یہ بھی بتا رہے ہیں، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اپنے دل میں اللہ کی یاد بچا لو چپ کے چپ کے. یہ ذکر خفی جو ہے، ذکر قلبی جو ہے، دل میں چپ کے چپ کے اللہ کو یاد کرنا. اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، دوسری جگہ فرمارے وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، رب کو اس کے اسم سے یاد کرو، اس کے نام سے یاد کرو. فتبارک اسم ربی کا، رب کا اسم بہت مبارک ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کے نام کو نقش کر کے اس کی دل کے اندر تکرار. فتبارک اسم ربی کا، فرماتے ہیں متبرک ہے اللہ کا نام، اس سے دل کی صلاحیت درست ہوگی. دل اللہ کی طرف، ذکر سے مذکور کی طرف، جس کا نام لے رہے ہیں، جس کی تکرار کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ایسے یاد رہے جو ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے. تو اللہ سے مانگے، جو مقصود ہے وہ شفافت، وہ لطافت، وہ پاکیزگی، وہ قوت، وہ ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیتے ہیں. کچھ ساتھی ہمارے بیت ہوتے ہیں، بیت تو یہی ہے کہ اس کی تجدید ہے. جی آج بھائی عمران، یہ کرسی کو وہاں سے لو، دو کرسی لے آؤ، آپ بھی آ جاؤ، بلکہ تین لے آؤ. جی آپ کا بھی ارادہ پختہ ہو گیا ہوا؟ جی آ جاؤ.
تینوں بیٹیاں آئیں.
اچھا ٹھیک 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 ہے. جو ہماری قاری سعید صاحب کے ہاں سے آئی ہیں وہ بھی آ جائیں، وہ بھی ادھر متوجہ رہیں. عورتوں کی بیعت ہماری پردے سے ہوتی ہے، وہ جو کلمات میں کہلاؤں گا. ہاں آ جاؤ، ادھر ادھر آ جاؤ. ہاں ایک کرسی اور ادھر سے آ جاتی. کوئی کسی کے پاس صافہ ہے یہاں پر؟ یہ ہو گیا، آ گیا ادھر سے. چلو اس کو اپنے یہاں رکھ کر نا، جی اس پر ہاتھ رکھ لو ایسے جو ہے نا. ٹھیک ہے، پہلے میں خطبہ پڑھوں گا، اس کے بعد جو ہے نا کچھ کلمات میں کہوں گا. پہلے میں پڑھوں گا، اس کے بعد آپ دہرائیں گے اعوذ باللہ سے لے کر درود شریف تک، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میں شجرہ پڑھوں گا. شجرے کے بعد میں توبہ پر عہد لوں گا تین دفعہ، تو دل کی گہرائی سے توبہ پر وعدہ کر لینا ہے. اس کے بعد میں نسبت جو ہے نا یہ آپ کو دوں گا. یہ ہماری مستورات بھی جو سن رہی ہیں وہ بھی سن لیں. تو اس کے بعد جب توبہ پر عہد لے لوں گا پھر میں یہ نسبت دوں گا، تو آپ اس کو قبول کر لیں گے تو آپ سلسلے سے منسلک ہو جائیں گے. آپ کی تو تجدید ہو رہی ہے، نسبت آپ کے پاس ہے. ہمارے طارق صاحب سے بیعت تھے، تجدید کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہمارے حجی عبدالمجید صاحب نے تجدید کی بھی طارق تھا نا. تو یہ تو بار بار تجدید کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ جانا. آپ سب بھی اس کو دہرائیں گے جنہیں بھی، تو انشاءاللہ فائدہ سب کو ہوگا. ہاں تو ہماری بہنیں جو بیعت ہونا چاہتی ہیں وہ بھی اس پر جو ہے نا، اس کے بعد یہ ذکر قلبی تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیں گے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ لا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
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 أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه
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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
أحمد صديق سلمان قاسم أستو جعفر أستو با یزید و بلحسن زبو علی تاج سر است یوسف است غیدوانی عارف و محمود ہم از علی رامیت نی سماس شمس خاور است شاہ کلال است و بہاؤ دین علاؤ دین ولی خواجہ یعقوب و عبید اللہ بفضل داور است زاہد و درویش خواجہ امکنگی باقی بحق احمد و آدم بلور و شیخ سعدی رہبر است خواجہ یحییٰ استہم عبد الشکور عبد الرزاق حضرت محمد صفا فقیر محمد انور است شمس الدین مولا شدہ جانے خریدار غلام فیض نعمت یا خدایا در درونم خوشتر اس اب آپ اللہ کے ساتھ بواسطہ اس غلام کے وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گے جی میرا وعدہ کہہ لیں ہماری بہنیں وہاں بھی کہہ لیں آپ اللہ کے ساتھ بواسطہ اس غلام کے وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گے آپ اللہ کے ساتھ بواسطہ اس غلام کے وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گے یہ سلسلہ نقشبند جو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا اور ان سے پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا اور ان سے پھر اصحاب نقشبند رحمۃ اللہ علیہم جن کے نام شجرے میں پڑے ہیں ان کے واسطوں سے مجھ تک پہنچا میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دیا آپ نے قبول کیا بس دل سے کہنے قبول کیا ہماری بیعت والی بہنیں بھی ہیں اب سلسلے سے منسلک ہو گئی ہیں آپ سب اس سے اب جو ہے نا دل کے اندر وہی ذکر قلبی جس کا تذکرہ کیا ہے اس تصور کے ساتھ کہ دل پر لفظ لکھا ہے ازواہ جو رنگ جس کو اچھا لگے آسمان سے ایک نور آ رہا ہے دل میں چکا چوند روشنی ہو رہی ہے بس اس تصور سے اپنے دل کے اندر اپنے دل کے ارادے سے تکرار کریں اس مبارک نام کی ازواہ 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 اللہ تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں گے سب کریں گے مشق کریں گے اللہ دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئت الف الف مرہ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث اصلح لنا شأن کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اللہم لک الحمد و الیک المشتقى و بک المستغاث و انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا لحبك اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك واليقين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك سعاده الدارين ونعوذ بك من شقاوه الدارين اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمت سے قیام بیس والوں کے لیے ابتدائی تسبیحات جو ہے نا ایک تیسرے کلمے کی تسبیح ایک درود شریف کی ایک استغفار کی اور دو کلمہ طیبہ کی نو دانوں پر لا الہ الا اللہ ہر دس دانے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پانچ تسبیحات جو ہیں نا یہ چوبیس گھنٹے میں جس وقت چاہیں جو ہے نا متفرق کر لیں اکٹھی کر لیں اور ذکر قلبی کی کوئی حد نہیں ہے خود مقرر کریں پھر اس کو بڑھاتے جائیں جتنا ٹائم جو ہے نا وقت مقرر کریں نا تو باقی رابطہ رکھیں گے ہماری بہنیں جو ہے نا اپنے محرم کے ذریعے سے جو ہے نا یا میری محرم کے ساتھ ہماری گھر والوں کے ساتھ کوئی بات پوچھنے والی ہو تو آپ حضرات ویسے رابطہ رکھ سکتے ہیں واٹس ایپ پر وائس میسج کر دیں جب مجھے موقع ملے گا میں بھی جواب دے دوں گا ہم اس طریقے سے انشاءاللہ چلتے رہیں گے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اللہ رب العالمین ٹھیک ہے جی